الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة عيوننا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. میرے بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالی نے بہت دور رہتے ہوئے مکے و مدینے سے بہت فاصلے پر بسنے کے باوجود ہم کو وہ دولت عطا فرمائی، اور بہت پہلے ہی عطا فرمائی، جو دولت بہت سے لوگوں کو آج تک نہیں ملی، اور وہ بغیر اس کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہم اور آپ ذرا بھی غور کریں تو یہ احساس ہوگا کہ بغیر استحقاق کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دولت عطا فرمائی. کیونکہ اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو کہیں سے یہ ہمارا حق نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کو یہ دولت ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض فضل و کرم اور رحمت کے صدقے میں یہ دولت ہم کو عطا فرمائی. یہ ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور ہم کو مسلمان بنایا. اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن میں فرمایا گیا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی شدید. اگر شکر کرو گے مزید ملے گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آیت میں یہ بات بیان کر دی کہ جو لوگ شکر کرتے رہیں گے ہم ان کو دیتے چلے جائیں گے، اور ملے گا دو طریقوں سے، یعنی کمیت بھی بڑھے گی کیفیت بھی بڑھے گی، اور ناشکری کریں گے تو کمیت بھی کم ہوگی کیفیت بھی کم ہوگی. جس قدر ہمارے پاس اس میں پختگی ہوگی اتنی ہی اس کی کوالٹی بڑھتی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ مزید اس میں اضافہ فرمائے گا، یعنی ایک سے دو، دو سے چار ہوتے جائیں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ ناشکری ہوئی، جیسا کہ اس وقت محسوس ہو رہا ہے، تو پھر کوالٹی بھی کم ہو جائے گی کوانٹیٹی بھی کم ہو جائے گی. کوالٹی تو جانتے ہی ہیں کہ ایمان سے کیا کچھ اللہ میاں نے کہا کہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. اگر تم مومن ہو تو سب سے اونچے ہو، سب سے بلند ہو. اب اگر ہم بلند نہیں ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری جو کوالٹی تھی کم ہو گئی، ورنہ مارکیٹ میں اتنی ویلو ہوتی نمبر ایک پہ ہوتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے حیات طیبہ عطا فرمائے گا. حیات طیبہ کا مطلب یہ ہے پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا, برکت والی زندگی عطا فرمائے گا, سکون والی زندگی عطا فرمائے گا, راحت والی زندگی عطا فرمائے گا, جس میں نہ ٹینشن ہو نہ پریشانی نہ ڈپریشن, وہ عطا فرمائے گا. لیکن اب وہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ کوالٹی کم ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید نے اومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, جو ایمان لائے گا اس کو ہم اس کے دل کی رہنمائی کر دیں گے. جیسے اندازہ ہو جاتا ہے آدمی کو, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہچان جاتے ہیں, ہوا چلتی ہے تو پہچان, بارش ہونے والی ہے یا نہیں, یا آندھی آنے والی ہے نہیں, تو پہچان جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک صاحب تھے ہمارے خاندان میں, ان کو اللہ تعالیٰ نے عمر کا بہت پتہ فرمایا, پانچ پھوپا ہوتے تھے, بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, تو وہ چار دفعہ دھوپ نکلی بھی ہے لیکن چھاتا لے کے نکلتے تھے. لوگ کہتے تھے کیا بات ہے, کہا بارش ہونے والی, اور راستے میں بارش شروع ہو جاتی تھی, اور انگور گھٹا تلی کھڑی ہے لیکن چھاتا اندر رکھ کے باہر آتے تھے. لوگ کہتے تھے کیا بات ہے, کہا بارش نہیں ہوگی. تو ان کو اندازہ ہو جاتا تھا. یہ جو اندازہ ہے نا, یہدی قلبہ, یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کو بتا دیتا ہے. دل جو ہے یہ عجیب غریب چیز ہے, دل جو ہے الٹتا پلٹتا ہے, اسی لیے اس کو کہتے ہیں دل اور قلب. قلب کے معنی جو پلٹے, پلٹا کھائے, بہت الٹتا پلٹتا ہے یہ دل. لیکن یہ دل ہے عجیب غریب, جب یہ قابو میں آ جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھرمامیٹر جیسے ہوتا ہے, پارا اس میں ہوتا ہے, تھرمامیٹر میں پارے کو اگر آپ پکڑنا چاہیں تو پکڑ نہیں سکتے, لیکن پارے کو قابو میں کر کے تھرمامیٹر میں رکھ لیجیے تو بخار بتا دے گا 103 کس کو ہے, 104 کس کو ہے, 105 کس کو ہے. ایسے ہی جب اللہ کا بندہ, نیک بندہ, ایمان وار, ایمان کے مقامات طے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے, تو پھر وہ تار لیتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا برا ہے کیا اچھا ہے, کس سے نقصان ہے کس سے فائدہ ہے. یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. ہمارے حضرت وہاں فرمایا کرتے تھے, اس کی مثال بھی دیتے تھے کہ جس کے دل کی کیفیت ہوتی ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ دل جدھر مائل ہو جائے وہ ٹھیک, اور جدھر دل مائل نہ ہو وہ نہ ٹھیک. تو کہتے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عبدالسلام صاحب, بڑے بزرگ اللہ والے, نقشبندی سلسلے کے ہمارے یہاں تھے اس علاقے میں, ان کی بڑی کرامتیں ہیں غیر معمولی. کہ ایک اور بزرگ تھے جو وہاں رہا کرتے تھے, وہاں مولانا کا جانا تھا, مولانا تشریف لے جانے والے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ جب مولانا آئے تو بتا دینا کہ مولانا آ گئے ہیں تاکہ میں ملنے آ جاؤں, لیکن وہ بتانا بھول گئے. میں بھول گئے, آدمی بھول جاتا ہے, لیکن جیسے ہی مولانا پہنچے تو وہ صاحب ملنے آ گئے. کہا حضرت آپ کو معلوم کیسے ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی مولانا آئے تو پورے علاقے کا عذاب قبر اٹھا لیا گیا, اس قدر اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا. تو ان کا واقعہ یہ ہے کہ کھانے پر بیٹھتے تھے تو ان کو احساس ہو جاتا تھا یہ کھانا حلال کا ہے یا حرام کا, اور اس میں کچھ ملاوٹ ہے یا نہ ملاوٹ ہے. تو ایک صاحب نے ان کی دعوت کی اور ان کی کہا کہ بھائی بہت احتیاط کرنا, قرض کی بھی کوئی چیز نہ لینا, کیونکہ حضرت کو احساس ہو جاتا ہے اور پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. تو انہوں نے بہت اہتمام سے دعوت کی, اپنی بیوی سے جا کے کہہ دیا, انہوں نے کھانا پکایا, اور کھانا پکانے کے بعد ان کے سامنے رکھا گیا کھانا. کھانا حضرت نے تناول فرمایا, آخر میں جب میٹھا آیا کھیر جو پلیٹوں میں الگ الگ لگی ہوئی تھی, تو حضرت نے ہاتھ اٹھا لیا, کہا اس میں کچھ گڑبڑ ہے. یہ تو نہیں بتایا کیا گڑبڑ ہے, یہی دل کی بات ہے کہ احساس دل کو ہو گیا کہ اس میں کچھ کھوٹ ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے. تو انہوں نے جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ منع کیا تھا, بھائی دیکھو ہر چیز صحیح لانا, اور دیکھو کھیر سے حضرت نے ہاتھ اٹھا لیا. تو انہوں نے کہا کہ یا جن جن چیزوں کا کھانا پکا تھا انہی چیزوں کی کھیر ہے، جہاں سے وہ لائی تھی وہاں سے بھی لائی ہوں، کوئی فرق نہیں پیسے کا، اور جو چیز ڈالی گئی ہے وہ بھی صحیح ہے۔ انہوں نے آ کے حضرت سے عرض کیا، حضرت یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں اس میں کچھ گڑبڑ ہے، اور ہاتھ پھر کھا لیا۔ تو بعض لوگ جلد باز ہوتے ہیں، کھانے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک صاحب سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے فوراً کھیر میں چمچہ لگا کے منہ میں رکھا، تو جب چمچہ لگایا تو پلیٹ میں نیچے تصویر بنی تھی جاندار کی اور کھیر سب چھپی ہوئی تھی، تو اس لیے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب جب انہوں نے چمچہ لگایا تو تصویر سامنے آ گئی، خراب تصویر تھی وہ سامنے آ گئی، تو فوراً سمجھ گئے یہ مسئلہ، جلدی سے دوسری پلیٹ میں کھیر لایا تو حضرت نے نوش فرما لیا۔ یہ ہے جو من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو ایمان کے اس مقام پر پہنچتا ہے، ایمان عجیب غریب چیز ہے، جب اس مقام پر آدمی پہنچتا ہے تو پھر اس کے دل کو اللہ تعالیٰ رہنمائی، ایسے ہی نہیں رہنمائی کا مطلب ہر چیز میں رہنمائی ہوتی، اب تجارت بہت اچھی کرنا چاہتا ہے وہ، یعنی چاہتا ہے کہ تجارت میں سود نہ ہو اور ہم کو کچھ دینا نہ پڑے لینا نہ پڑے وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھا دیتا ہے کہ یہ کرو گے تو بچ جاؤ گے، اور اس راستے سے لے جاتا ہے۔ جیسے کبھی فسادات ہو جاتے ہیں تو جو لوگ ماہر ہوتے ہیں راستے میں وہ کہتے ہیں میں آپ کو نکال دوں گا، گلی گلی لے جا کے نکال دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ میاں اس کو گلی گلی لے جا کے نکال دیتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب سے ملاقات بھی، بہت بڑا اسکول چلاتے ہیں، دیندار آدمی ہیں، تو میں ان کے اسکول میں دیکھنے گیا، سرکاری طور پر پاس کرانا بڑا مشکل کام ہے آج کل، اور ان کو ہر چیز مل گئی ہے، ہر چیز کی اجازت ان کو حاصل ہے، تو کہنے لگے میں نے ایک پیسہ نہیں دیا رشوت کو، تنہا کہنے لگے میں شاید میں تنہا آدمی ہوں جس نے رشوت نہیں دی اور ساری چیزیں منظور ہو گئی۔ یہاں تک کہ کہنے لگے آخری مرحلہ ایک تھا، کوئی بتا رہے تھے کہ اس میں تو رشوت دینی ہی پڑتی، میں بیگ لے کر گیا تھا کہہ رہے، تو وہاں جو افسر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ آپ کا کام تو ہو جائے گا لیکن یہ بیگ مجھے دے دیجیے، تو کہتے ہیں میں گھبرایا کہ بیگ مانگنے کا مطلب یہ کہ بیگ بھرا ہوا دوں یا خالی دوں، اس لیے لمبی چیز تھی وہ پاس کرانے والی، تو وہ سمجھ گیا، اس نے کہا نہیں کچھ اس میں رکھیے نہیں، اپنے کاغذات سارے نکال لیجیے، مجھے بیگ پسند ہے جو آپ لائے ہیں، بس یہ بیگ مجھے دے دیجیے۔ کہنے لگے بس وہی بیگ میں نے دیا اور سارے کام ہو گئے۔ تو یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو راستہ دکھاتا ہے اور ان کو نکال دیتا ہے، فساد سے نکال دیتا ہے، رشوت کے دلدل سے نکال دیتا ہے، سود کی گندگی سے نکال دیتا ہے، تجارت کی خرابی اور ناپاکی سے نکال دیتا ہے، معاشرے کی بربادی سے نکال دیتا ہے، گھر کے بچوں اور بیوی کی ادھر ادھر کی غلط قسم کی باتوں سے نکال دیتا ہے، اور راستہ بتا دیتا ہے ایسا کر لو تو ہو جائے گا تمہارا کام۔ تو ظاہر ہے جب اللہ میاں سے تعلق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ راستہ دکھا دیتا ہے، تو اگر اللہ کا ہمارا ایمان صحیح ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم کو سارے مقامات ہمارے طے ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی کوالٹی کی فکر کی تھی۔ یہ بہت اہم چیز ہے، وہاں ہم مدینہ منورہ گئے تو وہاں ہمارے بھائی عبد الرشید صاحب انجینئر ہیں، تقریباً 15-16 سال سے مکے میں حرم میں رہے، اب 17 سال سے حرم مدنی میں ہیں اور مدینے کی صفائی ان کے ذمے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہاں لائے گئے لیکن یہاں جو یہ کھمبوں پر جو کیا کہتے ہیں چمک ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے مجھ سے لوگوں نے کہا، تو میں نے بہت سوچا اور بڑے لوگوں سے پوچھا، تو اللہ نے ترکیب بتائی، تو کہہ رہے تھے ایک معمولی چیز ہے میں لگاتا ہوں اس پر اور ایسا چمک جاتا ہے کہ جیسے بالکل اصلی ہو، تو کہنے لگے اسی وجہ سے، اور یہ وجہ ورنہ اصل تو اللہ کا کرم ہے، لیکن بہرحال اس کا اثر پڑتا ہے کہ اللہ نے ان کو راستہ دکھایا، کہ کسی اور کو نہیں یہ راستہ دکھایا، ان کو راستہ دکھایا تو آج تک باقی ہے، اور ان کو یعنی روزے پاک جو صفائی ہوئی اس میں بھی ان کو شریک نہیں ذمہ دار رکھا گیا، اندر تک گئے اور قبر اتھر کی مٹی اور سب صاف کر کے لائے، جو باہر کا حصہ ہے بالکل قریب ترین، وہ سب ان کو حاصل ہوا۔ تو اس میں کیا بات ہے، جو کوالٹی باقی رکھتا ہے تو اللہ میاں اس کو راستہ دکھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے کام کو بناتے چلے جاتے ہیں. لیکن جس کو ہر چیز کی فکر ہے ایمان کی کوالٹی کی فکر ہی نہیں, تو پھر کیا انجام ہوگا؟ ہم لوگ بالکل ایمان سے اپنے آپ کو الگ کیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے گھر کی لونڈی ہے, ایسا نہیں ہے. ہم ایمان کے لونڈے ہیں, ایمان ہمارے گھر کی لونڈی نہیں ہے. اس لیے جو لوگ ایمان کو اسی درجے میں رکھتے ہیں جس درجے میں ایمان ہے, تو ایمان پھر ان کو ان کی رہنمائی کرتا ہے اور راستہ دکھاتا چلتا ہے. قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں, اٹھا کر دیکھیے. جس نے اپنے آپ کو ایمان کے کنیکشن سے جوڑ لیا بس اس کا کام بن جاتا ہے, اس کی کوالٹی کبھی خراب نہیں ہوتی اور اس کے حالات کبھی بگڑتے نہیں, اس کا معاشرہ کبھی برباد نہیں ہوتا, اس کے گھر والے کبھی ناراض نہیں ہوتے اور اس کا کوئی کام کبھی مان نہیں پڑتا اور اس کی تجارت کبھی کمزور نہیں پڑتی. کتنے اللہ کے بندوں سے بہت بڑے تاجر ملے کہنے لگے میں تنہا آدمی ہوں کہ میری پوری تجارت سود کے لین دین سے بالکل پاک ہے. کہنے لگے کہ میں الحمدللہ اپنی تجارت کرتا ہوں اور وہ راستے نہیں اختیار کرتا جو عمومی طور پر تاجر اختیار کرتے ہیں, اور میں نے طے کر رکھا ہے سچی تجارت کروں گا. کہنے لگے میرے ساتھ کئی مطلب ہوا, جو میرا مال لینے آتے ہیں امریکہ سے, بڑا لمبا لمبی تجارت ہے امریکہ اور لندن سب, تو کہنے لگے وہاں جو تجارت جو سامان لینے آتے ہیں تو بعض تاجروں نے, میں مال دیتا ہوں ان لوگوں سے کہا کہ آدھے پیسے میں ہم دیں گے, انہوں نے کہا کہ اس کے ڈبل پیسے دینے پڑے. کہنے لگے میرا کبھی آج تک میری تجارت مندی نہیں پڑی, سارے تاجر پریشان لیکن مجھے الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں. اور میں نے طے کر رکھا ہے میں کوئی بینک سے لون بھی نہیں لوں گا, یہ بھی نہیں لوں گا, وہ بھی نہیں لوں گا. کہتے ہیں میرے تاجر, میرے جو گاہک ہیں ان کا بھی حال یہ ہے کہ اگر ایک لاکھ کا دو لاکھ کا مال ہے پورے پیسے دے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہتے ہیں میں ڈال لوں گا اور بینک میں ڈال دیجیے کر دیجیے, تو کہتے ہیں اس طرح میرا سارا کام چل رہا ہے. بات وہی ہے, آدمی اگر کوالٹی باقی رکھنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور راستہ جو میں نے کہا نا دکھاتا ہے کہ ایسے نکل جاؤ. ایک دم بعض دفعہ جیسے لوگوں نے گھیر لیا اور ایک کھڑکی ایک دن آئی دراؤ, یہ کھڑکی کھول لی دس نکل جاؤ, وہ کھڑکی کھولی اور نکل گئے. تو اللہ نے اس کو فوراً راستہ دکھا دیتا ہے اور وہ نکلتا چلا جاتا ہے. کوئی اس کو بال اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتا, کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا. ایسے ہی جس کے اندر ایمان اس درجے میں پہنچ جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے دشمن اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھا سکتے اور بڑے بڑے لوگ اس پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ قرآن حدیث میں ہے لَزَبَانُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلِ الْمُسْلِمِ, ایک مسلمان کا قتل اللہ کے نزدیک پوری دنیا کے تہس نہس ہو جانے سے بڑھ کر ہے, ساری دنیا سے بڑھ کر ایک صاحب ایمان ہے. تو اب ظاہر کوالٹی والا اگر مومن ہے تو پھر دنیا کی طاقتیں ایک طرف اور وہ مومن ایک طرف, کوئی دنیا کی طاقت اس مومن پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی, ہاتھ نہیں ڈال سکتی, سوائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص مصلحت ہو, حکمت ہو, تبھی اللہ تعالیٰ امتحان دیتا ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے, ایسے نہیں پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے. میں تو ایک مثال دیا کرتا ہوں حضرت شاہ عبد عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کی, جو ہمارے غیر معمولی بزرگ گزرے ہیں, شام کے رہنے والے تھے اور کس جگہ پر وہ شیخ الاسلام بنے اور بادشاہوں نے ان کا استقبال کیا, اور جن بادشاہوں نے ان کا استقبال کیا تھا کچھ دنوں میں انہیں کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا کہ ان کی بادشاہت ناجائز. تو ظاہر ہے کہ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو سارے بادشاہ ان کے خلاف ہو گئے, اس زمانے کے سارے وزرا ان کے خلاف ہو گئے کہ مولوی کون آیا اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی, کہا جو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. بادشاہ بھی آئے, وزیر بھی آئے, ان سے بات بھی کی, سمجھانے کی ان کو کوشش کی. انہوں نے کہا تم مجھے کیا سمجھاؤ گے, میں قرآن حدیث کو دیکھ کر بات کہہ رہا ہوں, تم اپنے باپ دادا کو دیکھ کر بات کر رہے ہو, اس لیے میرے سامنے ذرا سوچ سمجھ کے بولنا. تب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے میٹنگیں کی, بڑا لمبا قصہ چلا اور مہینوں اس میں گزر گئے, یہاں تک کہ ان بادشاہوں نے بادشاہ نے ان کے وزرا نے طے کیا کہ مولوی صاحب کی گردن مارو ورنہ یہ اسی طرح کے فتوے بازی کرتے رہیں گے, ان کی چھٹی کرنا ضروری ہے, اس لیے سب عاجز آ گئے تھے ان سے، اور سب کی شراب کی دکانیں یہ سب انہوں نے بند کروا دی تھی، وہاں سے فتویٰ دیتے تھے ان کو کلنا پڑتا تھا، اللہ نے وہ روک دیا تھا انہوں نے، ایمان کی وہ دولت عطا فرمائی تھی. آخر میں وہ سارے لوگ فوج کے ساتھ ان کے گھر پر آئے، تلواریں ننگی لے کر آئے، کہا آج تو اور سب بھی کریں گے تاکہ خون بٹ جائے، یہ نہ کہا جائے فلاں نے مارا ہے. جب سب پہنچ گئے تو اس نے دروازے پر دستک دی، اندر سے ان کے بیٹے نکلے، اور بیٹے نے جب منظر دیکھا تو بیٹا گھبرا گیا، اور جا کے ابا سے کہا ابا تو آج آج معاملہ بڑا خراب ہے. تو ان کے باپ نے کہا اطمینان کے ساتھ کہ تمہارے ابا کے حق میں شہادت کہاں لکھی ہے، اسی طرح اطمینان سے تمہارے ابا کے حق میں شہادت کہاں لکھی ہے. یہ کہہ کے آگے بڑھے اور دروازہ کھولا اور ایک دم سے مخاطب کیا، بھائی آپ لوگ کیسے آئے؟ تو سب کی تلواریں لکھا ہے تاکہ تو نیچے گر گئی، ہاتھ چھوٹ گئے سب پہ، اور کہنے لگے حضرت آپ کا کیا حکم ہے، ہم آپ سے حکم لینے آئے. الٹا ہو گیا بالکل، ہم آپ سے حکم لینے آئے. تو معلوم ہے کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ میں تم سب کو بیچوں گا نخاس میں جا کر. ایسا مسئلہ ایک شریع کا گیا تھا، وہ لوگ غلام تھے، زبردستی حکومت کو قبضہ کیا تھا، اور غلام اگر حکومت پر زبردستی قبضہ کر لے تو حکومت صحیح نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا تمہاری حکومت صحیح نہیں، تم غلام ہو، تم کو بیچا جائے گا اور نخاس میں بیچا جائے گا. کہنے لگا حضرت کون بیچے گا؟ کہا میں بیچوں گا. کہنے لگا چلیے بیچیے. وزیروں کو بادشاہ کو نخاس لے گئے، بولی لگائی اور بیچ دیا. دنیا میں کئی تاریخ میں ہے، بیچ دیا، بیچنے کے بعد آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد پھر بادشاہ بنایا، کہیے اب آپ بادشاہ صحیح ہے، میں نے آپ کو بادشاہ بنایا. تو ایسے لوگ ہوتے تھے. یہ وہ ایمان ہے جب ہمارے اندر آتا ہے تو وہ اس مقام تک پہنچا دیتا ہے. یہ ایمان جدھر چلا جاتا ہے نقشے ادھر بدل دیتا ہے. یہی ایمان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاصل تھا. اس وقت بھی لطف تازہ تھا، پکا ہوا پھل، شاندار قسم کا. تو جب دجلہ سامنے آ گیا، اور دجلہ بھی بھرا ہوا تھا، خوب سیلاب آیا ہوا تھا، اور اس کو پار کرنا تھا، تیرنا بھی نہیں جانتے تھے، گھوڑے ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا دیکھو، مشورہ کیا حضرت ابو الدرداء سے، اور کہا کہ بھائی دیکھو دریا بڑھا ہوا ہے، کیا کیا جائے، گھوڑے ڈال دیں اس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایمان ابھی کامل ہے، تر و تازہ ہے، ڈال دیں، بس یہ دیکھ لیجیے کوئی گناہ کار تو نہیں ہے. کہا نہیں کوئی گناہ کرنے والا نہیں، ڈال دو گھوڑے. اب گھوڑے جب ڈالے تو سارے گھوڑے تو ایسا جا رہے تھے جیسے خشکی پہ چل رہے ہیں، اور اس پار نکل گئے تو وہاں جو غیر مسلموں کی فوجیں تھیں وہ کہنے لگے دیوان دن، ارے یہ سب تو بھوت ہیں، دیکھو دریا میں چلے چلے آ رہے ہیں، سب بھاگ گئے تو ہی چھوڑ چھاڑ کر. اور وہاں اس پار جانے کے بعد انہوں نے کہا بھائی دیکھو کسی کا سامان تو کچھ گم نہیں ہوا؟ ایک صحابی تھے دلچسپ قسم کے، انہوں نے کہا حضرت میری لٹیا رہ گئی، ان کی کوئی چھوٹی سی لٹیا کہیں رہ گئی اسی میں. ارے دریا پار کر رہے تھے، سینکڑوں آدمی تھے، صحابہ کرام، لٹیا غائب ہو گئی. تو انہوں نے کہا بھائی دریا پہ کھڑے ہو کر کہا اے دریا میرے انسان ان کی میرے دوست کی لٹیا رہ گئی، واپس کرو. بس اسی وقت دیکھا لٹیا سامنے آ گئی اور وہ بھی اٹھا لی. یہ ایمان تھا ان حضرات کا، اور ایک ہمارا ایمان ہے. دونوں کا آپ اور ہم سب کو موازنہ کرنا چاہیے کہ آخر وہ کیا ایمان تھا. عقبہ ابن نافع جنگل کی طرف چلے اور جنگل میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آ رہے ہیں، یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں جنگل سے، جنگلی جانوروں چلو نکلو یہاں سے جاؤ. سب نے کہا دیکھا شیر اپنے بچوں کے لیے بھاگا جا رہا ہے، اور سانپ ایک طرف بھاگے جا رہے ہیں، اور جانور ایک طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں جنگل صاف، اور اطمینان سے لوگ چلے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. شیر مل جاتا تھا تو اس میں صحابہ کرام کا ایمان اتنا بلند تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہی رہتی تھی. جب پیش آتی ہی رہتی تھی تو ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی. اور ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں کی تو پیش ہی نہیں آتی، اس لیے ہم پریشان رہتے. اگر کسی کو ذرا سا ہو گیا تو بہت بڑی بات. اسی لیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں اور اولیاء میں اولیاء کیا کرامتیں بہت نظر آتی ہیں اور صحابہ میں نظر نہیں آتی. ایسا نہیں ہے, صحابہ کیا تو ہر قدم پر تھی لیکن وہ ان تمام چیزوں کا اہمیت بھی دیتے تھے. اور جو اولیاء کرام ہیں ان کو پیش آتی تھی تو ذرا لطف لیتے دیکھ لیتے تھے. دونوں بڑا فرق ہے. اس کو یوں سمجھ لیجیے آپ کہ اولیاء کرام سیڑھی سے چڑھتے تھے اور سیڑھی سے آپ چڑھیں گے سب نظر آئے گا, ہر طرف دیکھتے ہوئے چڑھیں گے, یہ منظر بھی نظر آ رہا ہے وہ منظر بھی نظر آ رہا ہے. اور صحابہ لفٹ سے جاتے تھے, بس اندر گئے اور بٹن دبایا تو 180 منزل, اور اس کا دروازہ کھلا تو 180 منزل پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب کچھ بیوقوف یہ کہے کہ صحابہ کرام کو یہ سب کچھ نظر نہیں آتا تھا. نظر نہیں آتا تھا لیکن جب اوپر پہنچتے تھے تو سب نظر آ جاتا تھا. تو اس لیے صحابہ کرام کی بات ہی کچھ اور ہے. تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ جن کو جتنا زیادہ ایمان حاصل ہے اتنا ہی اس کا مقام ہے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھا کرتی تھی, یہ سنائی دیتی تھی اور کوئی اہمیت نہیں تھی اس کی. ارے تو ہوتا ہی ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہم, ہر چیز کلمہ پڑھ رہی ہے, تسبیح پڑھ رہی ہے, اللہ کے حمد و ثنا کر رہی ہے اور اس کے زمزمے ہیں اس کے زبان پر جاری, تم سمجھتے نہیں ہو, ادراک نہیں رکھتے ہو. اب کسی کو ادراک ہو گیا تو ان کو تعجب نہیں ہوتا تھا, اللہ کی باتوں پہ اتنا یقین تھا کچھ کو, ابھی پردہ ہٹ جاتا تھا تو ان کو تعجب ہی نہیں ہوتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہتے الست میں میرے دائیں طرف کون تھا بائیں طرف کون تھا مجھے یاد ہے لیکن کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یاد ہے. اس لیے کہ ان لوگوں کو یقین اتنا ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا. اب یہ تھوڑی ہم لوگ آ جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آ گئی تو اب ذرا سا سمجھ میں نہیں آئی تو پریشان یہ پریشان کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اور سوچ لے گا, ارے بھائی جو کہہ دیا تو کہہ دیا, جو کہہ دیا سو ہونا ہی ہونا. ابھی ایک روایت بہت عجیب ایک روایت ہے, وہ احقاف ایک روایت وہ جس میں بارے میں آتا ہے کہ ایک پہاڑی سلسلہ ایسا ہے جس پر پورا عالم ہے ٹکا ہوا اور اس کے پہاڑوں کے سرے پر یہ سارے بر اعظم ہیں, اور اللہ میں جب کہیں زلزلہ لانا چاہتے ہیں تو جس پہاڑی پر جو علاقہ ٹکا ہوا ہے اس کو حکم دیتے ہیں, وہ نیچے ہو جاتی ہے ذرا سا تو ہل جاتا ہے علاقہ پورا. جس روایت پر ہمارے بہت سے لوگوں نے کہا ضعیف روایت ہے, سند کے اعتبار سے نہیں عقل کے اعتبار سے کہہ دیا بہت سے لوگوں نے کہ ضعیف ہے, لیکن ابھی جب وہ سلسلہ دریافت ہوا ہے ابھی جدید بالکل ابھی نیا, اور تمام سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ ایک سلسلہ ہے غیر معمولی جس کے سامنے ہمارا ہمالیہ بھی ہیٹ ہے اور وہ سمندر میں ہے, یعنی وہ سمندر کی اتنی گہرائی میں کہ ہمالیہ اس سے چھوٹا ہے اور اس کی چوٹی تھوڑی سی باہر نکلی ہوئی ہے, باقی وہ سمندر کے اندر ہے, لیکن وہ سلسلہ اصل ہے اسی پر پورا ہی بر اعظم ٹکے ہوئے ہیں, اور جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہی ہے بالکل. اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور ہم جو ہے اس میں تردد کریں. مثلاً اب ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک آئے گی نہیں جب تک کہ جزیرۃ العرب میں باغات اور نہریں نہ ہو جائیں, جب تک سعودی عرب میں تعودہ جزیرۃ العرب مروجم و انہارا, یہاں تک کہ وہاں نہریں ہو جائیں گی باغات ہو جائیں گے اس کے بعد قیامت آئے گی. ابھی جو جدید تحقیقات ہوئی ہیں تو جاپان کا جو سب سے بڑا سائنسداں ہے اس نے ان کو ایک ہمارے بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے بلایا تھا, بلانے کے بعد اس سے کہا تمہاری سب سے لیٹسٹ تحقیق کیا ہے, تو اس نے کہا سب سے بڑی لیٹسٹ تحقیق یہی ہے کہ جو قطب جنوبی کا پہاڑ ہے برف کا وہ ٹوٹ گیا ہے اور وہاں سے وہ بحر عرب کی طرف بہہ رہا ہے, اور کچھ دنوں میں چند سالوں کے بعد ایک دم بارشیں شروع ہو جائیں گی جزیرۃ العرب میں اور وہاں نہریں جاری ہو جائیں گی, سبزہ ہو جائے گا. تو ان کا ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے ہی بات فرمائی تھی, کہنے لگے دنیا کی طاقت کی بات نہیں, انہوں نے کہا نہیں ہے کہا ہے, اور دیکھ لو. اور اس نے کہا تم مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ جہاں ہم نے کوئی تحقیق پیش کی کہ ہمیں یہ پہلے سے موجود ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کی یہ تحقیق کب کی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تحقیق 50 سن کی ہے. تو انہوں نے کہا مسلم شریف کا نسخہ لاؤ, وہ والا نسخہ لاؤ جو اس سے پہلے کا چھپا ہوا ہے. اور انہوں نے سن دکھایا اس کو, کہ یہ سن دیکھیے لکھا ہوا ہے آپ کا جو سن ہے اس سے پہلے کا چھپا ہوا نسخہ ہے یہ. اور کہا انگریزی ترجمہ اس کو پڑھ کے سناؤ. اور جب پڑھ کے سنایا تو اس نے کہا دنیا میں یہ کوئی کہیں نہیں سکتا سوائے اوپر والے کے, یہ اوپر والے نے کہا ہے آپ کا یہ حق ہے کلمہ پڑھا دیجیے مجھے. تو وہ سب سے بڑا سائنسداں مسلمان ہو گیا. تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا ہے. ایک بھی ایک بات یاد رکھیے, آج اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کل آ کر رہے گا, بولیے گا نہیں یہاں بولیے گا نہیں. اور جب حدیثوں کا یہ حال ہے تو قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ جب حدیثوں کا یہ حال ہے تو قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ کہ جو قرآن مجید نے فرما دیا اس کے خلاف تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اب تو حال یہ ہو گیا ہے جو جدید معلومات آ رہی ہیں, یہ یہودی جو ہیں جو بہت سی جنہوں نے چیزوں کو ایجاد کیا ہے, یہ قرآن مجید ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ عارفون حکم ہے عارفون ابنا ہو. یہ حدیث و قرآن کو اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, لیکن ایسی ہدایت نہیں مل رہی. اور کرتے کیا ہیں؟ یہ اپنی سائنس کے لیے بھی قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں کہ قرآن میں کہیں پر کچھ ہے تو دیکھ لیں وہاں سے کام چل جائے گا. عجیب غریب اشارے ہیں. مثلا قرآن ایک سائنسداں ہیں, وہ پانی کے جہاں پانی نکالا جاتا ہے تو بہت کھدائی کر رہے, پانی کے نہیں مل رہا تھا. وہ ہے مسلمان آدمی, انہوں نے آیت پڑھی, انہوں نے کہا یہاں لکھا ہے کہ بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اس سے پانی نکلتا ہے. انہوں نے کہا جہاں پتھر پھٹا وہاں بورنگ کرو, اور جو پتھر جہاں پھٹا تھا وہاں بورنگ کے پانی نکل آیا. ایسے نہ جانے کتنے واقعات, ایک نہیں. اسی لیے قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہی اصل ہماری عزت کا باعث ہے, قرآن ایمان, قرآن اور ایمان, ایمان اور قرآن لازم ملزوم ہے. قرآن تو پڑھے گا صحیح ایمان کے ساتھ تو اس پر چیزیں کھلتی چلی جائیں گی. قرآن مجید میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ اکبر یہ قرآن ہے کیا. اب جیسے قرآن مجید میں پھر ظلمات ثلاث کہا گیا ہے بچے کے سلسلے میں, جو بچہ ہے پیٹ میں اس کو کہا گیا تین اندھیریوں میں رہتا ہے. اب جا کے تحقیق ہوئی ایک تین جھیلیوں میں ہوتا ہے بچہ, اور قرآن نے کہا پھر ظلمات ثلاث اس سے پہلے. تو بہت سے غیر مسلم ڈاکٹر جو اس لائن کے ہیں وہ اس آیت کو پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا پہ ظاہر علائے عالم پر خلق محمد لطیف خبیر, اللہ کیا نہیں جانے گا, وہ تو پیدا کرنے والا ہے اور ایک ایک چیز سے واقف ہے. تو وہ ظاہر جو کہے گا صحیح تو کہے گا. جیسے ہمارے ماں باپ جو ہوتے ہیں, کوئی اگر بچہ ہے بڑا ہو گیا اور کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ران پر چین ہے. کیا آپ کیسے کہہ رہے ہیں, کبھی دیکھا ہے کیا؟ میرا بچہ ہے, میرا بچہ ہے, اس کو میں نے نہلایا ہے دھلایا ہے. تو ایسے ہی اللہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ عالم پر خلق, وہ نہ جانے گا اللہ عالم, کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو اتنی اتنی چیزوں سے واقف ہے. تو ظاہر ہے جو اللہ میاں نے بتا دیا تو وہ تو ہو کر رہنا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ایمان کی روشنی بھائی صحیح ایمان مل جاتی ہے حدی قلب ہو تو اس کی دل کی رہنمائی وہ کرتا ہے اور بات کھلتی چلی جاتی ہے اور قرآن مجید کے عجائبات سامنے آتے چلے جاتے ہیں. قرآن مجید جو ہے ایک جگہ میں نے عرض کیا, اب سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے تو بےدبی نہ ہو, کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالی کی آیات اور معجزات کا سپر مارکیٹ ہے. اس میں ہر چیز ہے قرآن مجید کے اندر, لیکن ظاہر ہے کہ سپر مارکیٹ پہلے جانا پڑتا ہے اور وہاں کچھ خریدنے کے لیے جیب بھی ٹھیک ہونی چاہیے تب وہاں خرید سکتا ہے. تو ایسے ہی قرآن مجید جو ہے تو سب کچھ اس میں ہے اور اللہ تعالی نے اس کو اس کے اندر سب قیامت تک کے لیے ہدایتیں لکھ دی ہیں. اسی لیے قرآن مجید جو ہے وہ آب حیات بھی ہے, یعنی زندگی کا پانی ہے, جو پی لے وہ ہمیشہ کہتے ہیں وہ امر ہو گیا, ہمارے کہتے ہیں نا امر ہو گئے, تو قرآن کا پانی جو پی لے وہ امر ہو جائے گا. یہ دستور حیات بھی ہے, یہ قانون حیات بھی ہے, اور یہ آب حیات بھی ہے. قرآن تو سب کچھ ہے, اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا اسلام کو پیش کیا ہے کہ جو اس کو اختیار کر لے بس وہ مالا مال مل جائے. جس کو یوں کہا ہمارے اسلام کو سمجھایا ایک صاحب نے بڑے اچھے انداز سے, انہوں نے کہا ہائیڈروجن اور آکسیجن جب دونوں صحیح طور پر ملتے ہیں تو پانی بنتا ہے, اور یہ دونوں الگ ہو جائیں پانی غائب ہو جائے گا, پانی غائب ہو جاتا ہے. ایسی مادیت اور روحانیت کے حسین امتزاج کا نام ہے اسلام. جب اس کو آپ صحیح جوڑیں گے تو یہ آب حیات بن جائے گا. اسی لیے ہر شخص کو اسلام کی ضرورت ہے, ہر شخص کو ایمان کی ضرورت ہے, ہر شخص کو قرآن کی ضرورت ہے. یہ ہمارا اور آپ کا تنہا نہیں ہے. جو پیے گا وہ زندگی پائے گا, جو پیے گا وہ حیات طیبہ پائے گا, جو پیے گا ہدایت قلبی پائے گا, جو پیے گا رہنمائی حاصل کرے گا. تو اگر ہم صحیح طور پر ایمان والے بنتے ہیں, اپنی کوالٹی باقی رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ایک چیز کھولتا چلا جائے گا, اور ہم سمجھتے چلے جائیں گے. جیسے درجے ہوتے ہیں, پہلا کلاس, دوسرا کلاس, تیسرا کلاس, چوتھا کلاس, ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. ایسی قرآن مجید میں سارے کلاس ہیں, لیکن اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی, کچھ آگے بڑھنا پڑے گا. ایمان کا پہلا کلاس یعنی قاعدہ بغدادی, ابھی تو لا الہ الا اللہ پڑھا, لیکن اس کے بعد پھر اب جوڑنا آ گیا, پھر دوڑنا آ گیا, پھر منصب پر پہنچنا آ گیا, پھر پوری دنیا پر حکومت کرنا آ گیا. اسی ترتیب سے آدمی چلتا چلا جاتا ہے, لیکن اگر بنیادی صحیح نہیں ہے تو کیسے کام چلے گا؟ ایمانی گویا کہ درست نہیں ہے. جیسے کہ میں آج کل اکثر نوجوانوں کو جو میرے پاس کبھی کبھی آ جاتے ہیں, میں پوچھتا ہوں کلمہ سناؤں. اب یہاں گجرات کا حال میں نہیں جانتا, اپنے یو پی کا حال تو میرا یہی ہے کہ وہاں جب نوجوان آتے ہیں تو اکثر کلمہ تک یاد نہیں ہے. کلمہ یاد نہیں ہے, تلاوت جانے دیجئے, اور کلمہ جس کو یاد نہ ہو وہ مومن ہی نہیں ہے, مومن ہی نہیں ہے. اس لیے جب کلمہ معلوم نہیں تو مانے کیا معلوم, اور مانے معلوم نہیں تو تصدیق نہیں, تصدیق نہیں تو ایمان نہیں. ایمان بغیر تصدیق کے ہو ہی نہیں سکتا. ایمان کے معنی ہی تصدیق کے ہیں. تصدیق کب کریں گے آپ جب معلوم ہو؟ جب معلوم ہی نہیں تصدیق کیا کریں گے؟ جب تصدیق نہیں تو ایمان نہیں. ابھی تو ایمان ہی نہیں ہے تو کوالٹی کیسے آئے؟ کوالٹی آنے کے بعد آتی ہے. کیا آپ اس کو اچھا بنائیے؟ آپ کو لا الہ الا اللہ مل گیا, محمد رسول اللہ مل گیا, تو اب جو لا الہ الا اللہ ملا تو اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ پہلا کلاس ہے, یعنی اس کو کہتے ہیں قاعدہ بغدادی, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر آپ اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں, یہ دوسرا کلاس. اور اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے, کوئی ایسا نہیں ہے جس سے ڈرا جائے, کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے پیشانی رکھی جائے. یہ سب لا الہ الا اللہ میں ہے, یہ سب لا الہ الا اللہ کے اندر یہ درجے ہیں اس کے. اور پھر اس کے درجے اتنے زیادہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی یہ جس کی مثال کسی صحابہ والی دی تھی کہ لفٹ میں جانے کے بعد جو ان سب بٹن دبائیں گے اسی اس پر پہنچیں گے. لا الہ الا اللہ جو ہے یہ بھی لفٹ ہے. اب آپ جس کا بٹن دبا دیں وہاں تک پہنچ جائیں گے. تو لا الہ الا اللہ معمولی تھوڑی ہے, بڑھتے چلے جائیے لا الہ الا. اب پھر محمد رسول اللہ یعنی اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کہوں کہ اللہ کے رسول ہے کا مطلب کیا ہے؟ موٹی موٹی چیزیں ہیں لیکن بعض وہ ذہن نہیں جاتا کہ اللہ کے رسول کے معنی کیا ہے. ہمارے بہت سے یہاں خاص طور سے اور بہت جگہ نعرہ رسالت لگاتے ہیں کہ رسالت کے معنی کیا ہے, جن سے پوچھا جائے تو معنی بھی نہیں بتا پاتے, اور جب معنی نہیں معلوم تو پھر کیسے ایمان معتبر ہوگا. یعنی اس کا ترجمہ جو ہے جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں, اور انگلش میں کہیں گے میسنجر ہیں, ہندی میں کہیں گے سندیشتا ہیں. لیکن میسج संदेश पैगाम यह है क्या, इसी को अरबी में रिसाला कहते हैं, संदेश कहते हैं, पैगाम कहते हैं, मैसेज कहते हैं, अरबी में उसको रिसाला कहते हैं, उसी से रसूल बना है। तो अब ऐसा देखिए, मैं इसकी मिसाल देता हूं कि आपको शादी करनी है, एक सब आए और आपके बाहर खड़े हो गए और उन्होंने आकर कहा कि मैं पैगाम लाया हूं। उन्होंने कहा मैं पैगाम लाया हूं, आपने दरवाजा खोल दिया और उनको बैठा दिया और खूब खिलाया, खूब पिलाया, खूब तारीफें की और सब कुछ किया, लेकिन जो पैगाम लेकर आए तो सुना ही नहीं, तो शादी होगी कि नहीं होगी? कहेंगे अजीब लोग, खिलाया पिलाया बहुत लेकिन पैगाम लिया ही नहीं। जो आए थे हम पैगाम देने के लिए कि मेरा लड़का है, आपकी लड़की है, कबूल फरमा लीजिए, लेकिन उसकी तरफ तो बात ही नहीं की, तो उसका क्या मतलब समझेंगे कि शादी करना ही नहीं चाहते? सब यही समझेंगे जो भी अकलमंद है कि पैगाम लेकर आया, कह भी दिया कि मैं पैगाम लेकर आया हूं, और उसके बाद उन्होंने खूब तारीफ की, खूब अच्छी अच्छी बातें की और उनको रवाना कर दिया, तो भाई हो पाएगी शादी? नहीं हो पाएगी। ऐसी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया मैं पैगाम लेकर आया हूँ, तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपको अच्छा रखे, आप हमारे सरताज हैं, आप हमारे महबूब हैं, आप मकबूल हैं, बादशाह-ए-इज़्ज़त और आप रहमतुल आलमीन हैं, आप शफीउल मुज़िबीन हैं, आप ऐसे हैं, आप बिल्कुल बजाय गलत नहीं, बिल्कुल सही, इसमें कोई शुबा नहीं। जो शुबा करे वो मशकूक बल्कि काफिर, शुबे क्या बात है? लेकिन आपने एक दफा मुझे पूछा कि हजरत क्या पैगाम लाए हैं आप, क्या पैगाम लाए? अगर पूछते तो आप कहते कुरान लाया हूं, यही पैगाम है। कुरान सरापा मैसेज है, पैगाम है कुरान, एक एक आयत में पैगाम है, एक एक आयत में मैसेज है, एक एक आयत तो खास मौके पर पढ़ी जाती है, क्या है उसमें, क्या है इकरा, कहीं भी कहा जाता है इकरा पढ़ो, पैगाम ही तो है, पढ़ो, आगे बताया कैसे पढ़ो, कहीं कहा खुद रहो, दावत दो, कैसे दावत दो, आगे बताया गया, कहा कहा क्या ही दू, जिहाद जिहाद में लगो, मुजाहिदा करो, मेहनत करो, और कहीं कुछ कहा गया, कहीं कुछ कहा गया, पैगाम तो दिया गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि निकाह के मौके पर कुछ आयतें पढ़ी जाती हैं, कहे के लिए वो आयतें पढ़ी जाती हैं, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयतें क्यों पढ़ी? इसलिए कि उसमें पैगाम है। निकाह पढ़ने वाला जिसका निकाह हो रहा है, जो निकाह में मजलिस में बैठे हुए हैं, उनको मालूम हो क्या कहा जा रहा, लेकिन बात यह है कि जमाने यार मंसूर की ओ मंसूर की नमी जानम, हमारे काजी साहब भी ना अरबी जानते हैं, न उसका मतलब जानते हैं, न सुनने वाले जानते हैं, न कहने वाला जाने, न सुनने वाला जाने, तो है अजीब बात। ये तो उनका कर्म है कि बगैर समझे भी कहते हैं अरे बेचारे कुछ जानते नहीं, चलो इनका कुछ दे दो, अल्लाह भला करे इनको भी कुछ दे दो, ऐसा मिल जाता है। लेकिन अगर एक ईसाई ने बात कही, उसने बेतबा से कही कि मुझे तो बड़ी हैरत है कि तुम अल्लाह मियां से बातें करते हो और दरख्वास्त पेश करते हो और खुद तुमको मालूम नहीं क्या पेश कर रहे हो, समझने की बात है? आप और हम खड़े होते हैं नमाज में, कहते हैं अल्लाह अकबर, कहते कि नहीं कहते, लेकिन हमको खुद पता नहीं कि क्या अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर के माने नहीं मालूम, और उसके बाद फिर सना के माने नहीं मालूम, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह के माने नहीं मालूम, औज बिल्लाह के नहीं मालूम, पूरे फातिहा के नहीं मालूम, तो सूर्य के क्या मालूम होंगे? हालांकि नमाज मोटी मोटी चार है, चार नमाजें हैं, चारों जरूरी है, कुरान में चारों का जिक्र है। एक नमाज है जिस्म की, जिस्म के हर हिस्से की, आंख की नमाज, नाक की नमाज, और कल्ले की नमाज, चुंडी की नमाज, घुटनों की नमाज, हाथ कैसे बांधे, घुटना कैसे पकड़े, सजदा कैसे करें, निगाह कहाँ होनी चाहिए, ये सब, और पूरा बदन क्योंकि हिलता है नमाज में, इसलिए हर जुज नमाज पढ़ता है, हर जुज नमाज पढ़ता है, एक तो ये नमाज है, और हम लोग अक्सर यही पढ़ते हैं नमाज, इतनी है वो भी टेढ़ी मेढ़ी, अक्सर ये भी नहीं पूछते कि हाथ कहाँ तक उठाने चाहिए, हाथ कैसे रखना चाहिए, यूं रखना चाहिए, हथेली उधर हो, किसी ने मंजूर किया, यूं कर लिया, यूं कर लिया, हर चीज जाननी चाहिए, कैसे नमाज, हाथ कैसे उठाए जाएं, हाथ कैसे बांधे जाएं, निगाह कहाँ होनी चाहिए और कपड़ों को सही करना चाहिए नहीं करना चाहिए नमाज में। बाल लोग दाढ़ी छूते रहते हैं, कपड़े ठीक करते रहते हैं, तो सही है, जायज है, लेकिन बढ़िया होनी चाहिए, नमाज नहीं होनी चाहिए। जिस तो जिस की नमाज होगी, और एक नमाज है दिमाग की नमाज, दिमाग की नमाज वो क्या है, ताजमू माता खोलून, कुरान कह रहा है यहाँ तक कि तुम जानो कि क्या कह रहे हो नमाज में। इसीलिए हमारे यहाँ ये बहुत होता है कि नमाज पढ़ाने वाले उल्टा पड़ जाते हैं, जन्नत वालों के आते हैं जहन्नम वालों को सर लगा देते हैं, जहन्नम वालों के आते हैं जन्नत वालों को सर लगा देते हैं, और पीछे वाले बेचारे वो जानते नहीं। हमारे यहाँ एक लतीफा पेश आया, हमारे एक आलिम थे लेकिन हाफिज नहीं थे, एक साथ पढ़ा रहे अपने मान उन्होंने उल्टा कर दिया, तो उनको बेचारों को अरबी कुरान जी याद नहीं था, तो मगर समझते थे, तो उनका अरे भाई ठीक करो पीछे, अरे भाई ठीक करो, तो एकदम मुंह से निकल गया उनके कि भाई क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम। बात ये जब आदमी समझ कर पढ़ता है तो उसकी बात ही, जैसे एक अरब का वाकया लिखा, एक देहाती बद्दू था, ज्यादा वाकिफ नहीं था, नया नया आया था, नमाज में शरीक हो गया, तो नमाज में कारी ने पढ़ा खलीला, तो देहाती सवाल नहीं गया, उसने कहा इधन कलत इब्राहिम, उसने जवाब दे दिया इसका। जब उसने पढ़ने वाले ने कहा कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम को अपना दोस्त बना लिया, तो इतना खुश हुआ वो देहाती, कहने लगा तब तो इब्राहिम की माँ की आंख ठंडी हो गई होगी। अब समझ में जब आदमी जब पढ़ेगा कुरान मजीद और समझेगा तो जाहिर कैसे बदल जाए, हमारे नाम में किसी नहीं लगता कि हम दिमाग कहीं है, दिल कहीं है, हम कहीं है, तो होगा क्या अंजाम। चार चीजों चार हिस्सों में इंसान बन जाता है, अगर सारे हिस्से एक ही तरफ हो तो जाहिर उसकी बात ही कुछ और हो। तो आज ये नमाज जो है एक दिमाग की है, समझ कर पढ़ो, और उसके साथ साथ दिल की नमाज है, खुशू और खुशू दिल का फेल है, दिल के साथ नमाज पढ़ो, और रूह की नमाज है, यानी इस तरह पढ़ो जैसे अल्लाह को देख रहे हो, इस तरह चार नमाजें तो सीधी सीधी हो गई, जिस्म की नमाज, दिमाग की नमाज, दिल की नमाज, रूह की नमाज, ये चार नमाजें। और हम लोग कैसी पढ़ते हैं, लंगड़ी लोली अपाही किस्म की नमाज पढ़ते हैं, तो क्या होगा भाई। तो इसलिए तब दर्जा बदल जाए, इसी तरह का अगर हम अपने को दुरुस्त करते चले जाएं और हालात हमारे ठीक होते चले जाएं, यानी ईमान की क्वालिटी हम बढ़ाते चले जाएं, तो जाहिर है कि हमारा मकाम कहाँ होगा, जिसको हम खुद नहीं जानते कि हमारा मकाम क्या होगा। तो मेरे भाई और दोस्तों जरूर देखो, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया या ईमान वाले इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, यानी इस्लाम में जब दाखिल हो तो आगे बढ़ते चले जाओ। जैसे मस्जिदों में दाखिल होगा तो एक पैर मस्जिद के अंदर रखे बाहर रखे और कहे मैं तो दाखिल हो गया, देखो उसे दाखिल होना हो। अरे मस्जिद में दाखिल होने का मतलब यह है कि आप मस्जिद के अंदर पूरे आ जाए और फिर आगे बढ़ते चले जाए। इसी वजह से इमाम के जो जितना करीब होता है उतना ही बेहतर होता है, और अगर इमाम बन जाए तो और बेहतर, वहां से आप दाखिल हो यानी इमामत तक पहुंच जाए तो आप सबसे बड़े हो गए। वैसे ही इस्लाम में हम दाखिल हुए, अकीदे को ठीक किया, नमाज इबादात को ठीक किया, मामलात को ठीक किया, ताल्लुकात को ठीक किया, माशरत को ठीक किया, यहाँ तक सियासत वगैरह हर चीज को ठीक करते चले गए, इमाम हो गए, तभी मान लो कि दर्जे फायदे हो जाए। लेकिन अगर हम ये कुछ नहीं करेंगे तो जाहिर है कि फिर हमारा अंजाम क्या होगा। इसीलिए आपने फरमाया कि ऐसे में हम सबको चाहिए तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन, हर मुसलमान को इल्म का हासिल करना फर्ज है। इसमें भी क्या है, पहले अकीदे का इल्म हासिल करना फर्ज है, और जब बालिग हो गए तो नमाज का इल्म हासिल करना फर्ज हो गया, पैसा आ गया तो ज़कात का इल्म हासिल करना फर्ज हो गया, ताजिर हो गए तो तिजारत का इल्म हासिल करना फर्ज हो गया, और बीवी बच्चे आ गए तो उनके हुकूक का इल्म हासिल करना फर्ज हो गया, यहाँ तक के देखते चले जाएं। और हम में से कौन लोग हैं जो इल्म सीखते हैं, तिजारत कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, माशरती जिंदगी गुजर रही है तो मनमानी इसमें कर रहे हैं, हर तरफ मनमानी है, ईमान मानी कब है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों जरूरत इस बात की है कि हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं और हमको वो ईमान हासिल हो जाए, जो ईमान जब साहिब ईमान को मिलता है तो उसको उछाल देता है और इमामत के दर्जे तक फायज कर देता है, تو اپنی ہم سب یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے ایمان کو چیک کرتے رہیں, اور جب زیادہ دن ہو جاتے ہیں تو سارے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ چیک اپ کرا لیا کرو. میں گیا آنکھیں دکھانے کے لیے, بہت دن ہو گئے, تو میں نے کتنی عمر ہے آپ کی, 40 سال تو ہو گئے. ہم نے کہا ہاں, تب سے چیک اپ کرانا چاہیے, چیک اپ کرانا چاہیے. اور ہم لوگ تو پتہ نہیں کتنی 40 سے گزر چکے ہیں, کتنے چلے عمر کے کاٹ چکے ہیں اور چیک اپ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے کسی کا آنکھ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے, کسی کا دماغ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے, کسی کا دل خراب ہوتا چلا جا رہا ہے, اور بوڑھے تو سب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر چیک اپ کراتے رہیں تو نہ فالج گرے اور نہ ڈپریشن ہو, اور نہ ڈپریشن ہو نہ کشپریشن ہو, کچھ بھی نہ ہو, سب ٹھیک ہو جائے. لیکن کیونکہ ہم چیک اپ کراتے نہیں ہیں, اور اس بنا سے جو زندگی گزر رہی ہے, جس جھرنے پہ چل رہی چل رہی, حالانکہ صاحب ایمان برابر چیک اپ کرتا ہے, کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو گیا, کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا, کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا. حساس ہوتا ہے, سینسیٹیو ہوتا ہے, بالکل اس کی کھال مردہ نہیں ہوئی ہے کہ اس پر ہاتھ رکھیے کچھ رکھیے اس پر اثر نہیں پڑتا. جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو دیکھیے آپ, بےچارے کھٹیا پڑے رہتے, مچھر کاٹتے رہتے, ان کو اثر نہیں پڑتا. لیکن چھوٹے بچے ہوتے ہیں مچھر کٹ نہیں ہو جاتے. تو ایسے ہی جو سینسیٹیو ہوتا ہے, حساس ہوتا ہے, ذرا سا مسئلہ ہو جائے فوراً ہو جائے گا. بس یہ سمجھ لیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا, ترک تمہارا حجت البیضاء لیلها کنہارها, ان کو بالکل چمکتے دمکتے ہوئے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس کا رات اس کی رات بھی دن ہے, اس کی رات بھی. آج کل تو یہ نائٹ نائٹ کھیلتے ہیں نا کرکٹ, تو دیکھیں چھکا بھی اس میں مار دیتے ہیں, اتنی روشنی ہوتی ہے. ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ رات و دن تو امت میں آئیں گے, قوموں کی زندگی میں رات و دن آئیں گے, لیکن تم کو ایسی روشنی دے کر جا رہا ہوں کہ تمہاری رات رات نہ ہونے کا اس میں بھی راستہ طے کرنا ہو. یہ ہے, اور راستہ آپ نے جو دیا ہے وہ اتنا چمکتا دمکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بڑے احساس ہوتے ہیں, ذرا سا مسئلہ مولوی کہہ دیتے ہیں, وہ کہہ دیتے ہیں. ارے بھائی ہم کیا کریں, ہمارا ہماری سڑک ہی لندن کے ایئرپورٹ سے اچھی ہے. اگر وہاں کوئی سگریٹ پی کر پیچھے کا حصہ پھینک دے تو کہتے ہیں $20 فائن, اور وہ سڑک جو ہے پچ چمکتی بھی رہتی ہے, اور ایک یہاں کی سڑک کتے لوٹے بلیاں دوڑے ہر گئے پوچھتے تب بھی پتا نہ چلے کیا ہے. تو اسلام کا راستہ وہ والا ہے, چمکتا چمکتا کہ ذرا بھی گڑبڑ کیا فوراً معلوم ہو جائے گا یہ گڑبڑ کی دبا ہے, ٹھیک کیا ہو. اور اس کا کالا لباس ہے, اس میں ہزار دبے ہو, پتہ ہی نہیں چلتا کیسا ہے. اس لیے ہمارا راستہ تو چمکتا ہوا صاف ستھرا راستہ ہے, جناب رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہوا, بتایا ہوا, سمجھایا ہوا, بلایا ہوا, اور صحابہ نے چل کر دکھایا, اولیاء نے اس کو اپنا راستہ اور منزل طے کی, اور آج بھی علماء کرام جو صحیح ہیں اسی پر چل رہے ہیں. تو وہ راستہ نہایت چمکتا ہوا صاف ستھرا ہے, جو اس پر چلے گا منزل مقصود تک پہنچے گا. بس میرے بھائیوں اور دوستوں, ضرورت بات یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اپنے ایمان کی فکر میں لگیں, اور جو اپنے ایمان کی فکر کرے گا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان میں غیر معمولی طاقت رکھی ہے. وہ طاقت اس کی ایسی ہے جو کبھی گھٹنے والی نہیں ہے, ہم اس سے اپنا جتنا تعلق قائم کر لیں گے اتنے ہی, جیسے فیس ہوتے ہیں نا, جتنے آپ فیس لے لیں گے اتنے ہی آپ کے یہاں بڑے بڑے کارخانے چل جائیں گے. ایک فیس ہے تو معمولی بتی جلے گی, دو فیس اور تین فیس ہے تو اس سے زیادہ, اور اگر کارخانہ چلنا ہے تو ایک اور لینا پڑے گا بڑا, جو باقاعدہ درخواست دے کے اس کی اجازت دینی پڑے گی کارخانے چلانے. ایسے ہی جو وقت چلا جاتا ہے اس کو اتنے ہی فیس مل کے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ایمان کو سمجھیں اور اس سے اپنے آپ کو وابستہ کریں اور اللہ سے مانگتے رہیں, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایمان کی دولت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل کی دولت عطا فرمائے اور اسلام کامل میں داخل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم جماعت المسلم وحاضر کے ہم تقرم دکھانا تولیہ مولاہ یا حلی حقیق رحمت لنفس حقیق سلح لنا شعلنا اللہ قلع قلع تکلنا الہ الفسنا تبقعین یا اللہ ہمارے برحمت مار فرما ہماری تفسیرات کو تحیر صدر بر فرما یا اللہ ہمارے جاہد کو اتباع شریعہ سے آراستہ اور باطن کو نور محبت معرفت سے معمور منور فرما یا اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما معاملات درست فرما تعلقات استوار فرما یا اللہ معاشرت کو ٹھیک فرما عادات کو درست فرما اخلاق کو سنوار دے یا اللہ پریشانی دور فرما جو مقروض قرض سر کو سبوک دوش فرما اور غیب سے اسباب پیدا فرما جو بیمار ہے مشکل کامل عطا فرما جو مسافر منزل مقصود تک پہنچا اور جو ایمان سے بہرا ہے ان کو ایمان عطا فرما جو غلاظت میں پڑے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ جو نہر میں مبتلا ہے ان کو صحیح رہنمائی فرما اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اور جو تیرے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس مقام عطا فرما تمام مرحومین کی مغفرت فرما سابقین کی لاحقین کی متوسطین کی اور ہم میں سے جو لوگ موجود ہیں ان کو ایمان عطا فرما اور ایمان میں کمال عطا فرما اور دنیا سے ایمان کے ساتھ وہ سب تو ستی لکھ دے یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم کو حلاوت ایمان نصیب فرما لذت مناجات نصیب فرما اور چاشنی احسان نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے اپنی محبت رضا نصیب فرما مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما منہیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے اور رحمت و کرم کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یہ لکھا ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور جملہ مقاصد کی تکمیل فرما اور جو لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں ان کے کام کو قبول فرما اور اخلاص عطا فرما اور اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے اخلاص کی برکت عطا فرما یا اللہ اپنے فضل کرم فرمائی تمام دعاؤں کو قبول فرما اور صحیح بات کہنے اور صحیح انداز سے سننے کی توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علیکم